بھی رہ جائے گی جی. اور 2017 میں انہوں نے مکمل جانا ہے. تو میرے خیال میں یہ ٹائم ٹیبل جو ہے ان ٹائم ٹیبل کی اگر امریکہ گارنٹی دے دے اس حد تک تو میرے خیال میں یہ سلسلہ خود بخود یہ مطالبہ مکمل ہو جائے گا.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ امریکن جو ہیں وہ نکلنے والے ہیں تو ہم کہیں گے تو ہماری بات سمجھی جائے گی کہ ہمارے مطالبے پہ گئے.
Exactly. مطلب ہے ان کی ایک فیس سیونگ ہو جائے گی اور امریکہ ویسے وہ اس کا پلان ہے تو وہ پلان بھی مکمل ہو جائے گا. اور جی. دوسری طرف افغان حکومت جو ہے ان کا معاہدہ بھی جس طریقے سے وہ تو 2025 تک ہے لیکن پریزنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. صرف سپورٹ رول میں جو کنٹریکٹرز ہیں وہ لوگ رہیں گے اور ساتھ اقتصادی امداد اور یہ چیزیں جاری رہے گی. لیکن ظاہر ہے کہ اس جنگ کے بعد جب یہ سارا نقشہ بدلے گا تو یہ ٹائم لے گا اور وہ جو ٹائم ہوگا وہ ٹائم لائن بنگ جو ہوگے وہ ایک دوسرے کے مطالبات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور ایک سموتھ ٹرانزیشن لانے کے لیے وہ ضروری ہوں گے. اور اس کے دوران یہ میرے خیال میں کہ یہ جو تحفظات ہے یا یہ جو مطالبات ہے یہ خود و خود پورے ہو جائیں گے اور مزید اس پر میرے خیال میں اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ سب کا ایون امریکہ کا بھی جو گارنٹر کا رول ہے وہ بھی ایک فیس سیون لے کر جائے گا. اسی طرح چائنا کا پاکستان کا جو فیسیلیٹیٹر کا رول ہے وہ بھی ایک یہ ان کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ افغانستان میں امن اور امن بات چیت کو پاکستان آگے بڑھا سکے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. بلکہ اس میں پاکستان تو اب یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو ضرب عزب ہے یا ہمارے جو اپنے اندر استحکام ہے یا جو جنگ ہے اس کا ختم ہونا افغانستان میں جنگ کے ختم کے ساتھ منسلک ہے بلکہ یہ باندھا ہوا ہے. تو اس لیے پاکستان تو ہر قیمت میں افغانستان میں امن حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا اور ہر اس کوشش کو مطلب ہے کہ وہ ناکام کرنے کی کوشش کرے گا جو اس بات چیت کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے.
ڈاکٹر رسول بخش
ادا کرنا چاہتے ہیں یا کسی طریقے سے اس پر منفی انداز میں اثر انداز ہونا چاہتے ہیں خواہ وہ پاکستان میں کچھ ایسے دڑے ہوں
یا افغانستان میں
ہو خواہ کوئی تیسرا ملک.
بالکل. اچھا ڈاکٹر رسول بخش رئیس یہ فرمائیے کہ جو اب پاکستان کا رول تھا جیسا کہ پاکستان نے ایک بات چیت کا دور کروایا بھی جو ملتوی ہو گیا تو اب اس نئے مطالبے کے بعد یہ مطالبہ نیا تو نہیں ہے مطالبہ تو پرانا ہے لیکن اب اس کو نئے طرح سے دہرایا جا رہا ہے پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پاکستان کیا اب بھی فیسلیٹیٹر کا رول پلے کر سکے گا؟
میرا خیال ہے ابھی پاکستان سالس کا کردار ادا کرے گا اور کوشش کرے گا کہ طالبان اور افغانستان حکومت کو آمادہ کیا جائے کہ مذاکرات کی میز پر دوبارہ واپس آ جائے. ملا منصور کی طرف سے اس بیان کا آنا جو پہلا ان کا موقف تھا اس کی تردید کرتا ہے کہ ان افواج کے افغانستان میں ہونے کے باوجود ملا عمر نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کے نمائندوں اور افغانستان کی حکومت کے درمیان میں مذاکرات ہوں. جو ہوئے پہلا دور ہوا پھر دوسرا دور جب ہونے لگا تو اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہوئے تھے
جی.
پھر کسی کو ان کو آشیرواد حاصل تھی تو افغانستان کی حکومت کی طرف سے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے کوشش کی گئی کہ اس کو سبوتاج کیا جائے اور وہ سبوتاج ہو گئے. تو ان کا موقف تو پہلے یہ تھا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں اور جس میں کہ یہ بات بھی شامل ہوگی جب مذاکرات کرتے ہیں تو بغیر کسی شرط کے کرتے ہیں اور یہی چیز سامنے آئی تھی کہ نہ ان کی طرف سے شرائط ہوں گی نہ افغانستان کی حکومت کی طرف سے شرائط ہوں گی اور بات چیت کریں گے جس پر کہ وہ رضامند تھے. اب آخر وہ اس موقف سے منحرف کیوں ہوئے ہیں تو اس کی میں یہ بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو مختلف آرا پائی جاتی ہیں طالبان کے دلوں میں یہ ایک اس رائے کی نمائندگی کرتا ہے یہ نیا موقف کہ باہر کی فوجوں کو افغانستان سے چلا جانا چاہیے اور جب تک گزرے نہیں جاتے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. یہ ان کی نمائندگی کرتی ہے یہ رائے جو کہ سخت موقف رکھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات یا تو نہ ہوں یا یہ ہے کہ وہ ایک دباؤ ڈال کے امریکہ کی فوجوں کو وہاں سے انخلا پہ مجبور کریں اور پھر بات چیت کریں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات مانی نہیں جائے گی کہ یہ ایسا ممکن مجھے نظر ہی نہیں آتا. یہ غیر حقیقت پسندانہ موقف ہے جو ماضی میں بھی تھا اور اب بھی ہے اور اپنے ایک پہلے موقف سے بالکل مرتبط ہو جانا ایک کمزوری میں سمجھتا ہوں طالبان کی. اور یہ جو پہلے جو جس بات پہ انہوں نے راضی اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا اس پر ان کو آمادہ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ یہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان میں تبدیلی اس انداز میں آئے کہ وہاں پہ لشکر کشی کی بنیاد پر حکومت نہ بنے جو طالبان نے بنائی تھی, بلکہ مذاکرات کی بنیاد پہ وہاں پہ کوئی تبدیلی آئے.
صحیح.
اور یہ کوئی ایسی گنجائش اگر وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی فوجیں وہاں سے چلی جائیں, کوئی ان کے دفاع کے لیے جو اس وقت وہاں کی حکومت دباؤ میں ہے افغانستان میں, اس کے امداد کے لیے حمایت کے لیے کوئی نہ رہ جائے تو ہم پھر لشکر کشی کریں گے, اس کی اجازت مغرب نہیں دے گی اور پاکستان بھی اس قسم کی حکمت عملی میں شامل نہیں ہوگا. کسی بھی صورت میں ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی, ان کو مجبور ہونا پڑے گا کہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئیں اور بات چیت کریں. ورنہ یہ ہے کہ پھر یادو جنگیں لڑتے رہیں اور مارتے بھی رہیں اور مرتے بھی رہیں اور افغانستان کو تباہی کے کنارے کے اوپر جس طرح کرا ہے اس طرح سے دیکھتے رہیں, یا یہ ہے کہ عقل کے ناخن لیں اور عقل کی بات کریں اور مذاکرات کی میز پہ آئیں.
اچھا بریگیڈیئر صاحب نذیر صاحب, کیا یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے, آج بھی شمالی افغانستان میں دو الگ الگ حملوں میں متعدد دو سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں, 10 یا 15 کی تعداد ہے, اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو کیا یہ بھی ان کی دباؤ ڈالنے کی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے؟
یقیناً اس قسم کا جب جنگ ہوتا ہے اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے میز پر جانا ہے یا اپنا قد بڑھانا ہے, تو اس سے پہلے اس قسم کے واقعات جب ملکوں میں بھی جنگ ہوتا ہے تو سیز فائر سے پہلے وہ اس قسم کے پوزیشن لے لیتے ہیں, اور یہی بات ادھر بھی افغانستان میں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو سینٹرل حکومت ہے وہ ہمیشہ سے کمزور رہی ہے, اور جو صوبے ہیں خواہ وہ ساؤتھ کے ہیں یا ایسٹ کے ہیں یا نارتھ کے ہیں جو کہ مرکز سے دور ہوتے ہیں, تو وہاں پر ان کا علاقائی اثر زیادہ ہوتا ہے اور سینٹرل حکومت کا اثر کم ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے میں مختلف دڑے بھی ہوتے ہیں اور ہر دڑے کا اپنا اپنا علاقہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ قبائلی نظام کو فالو کرتے ہیں یا ان کے وہ جو مختلف دڑے ہیں ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے اپنے ہر ایک نے اپنے لیے ایک اسپیس بنانا ہے, ایک قدر پیدا کرنا ہے, ایک قد بڑھانا ہے, تو اس کے لیے اس قسم کے اہداف کو لگاتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں.
اچھا.
لیکن یہ تو چیز تو افغانستان میں ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے, اس سے مطلب ہے کہ بات چیت کا جو عمل ہے یا جو طالبان کے ساتھ بیٹھنے کا عمل ہے میرے خیال میں کہ وہ اس کا یرغمال نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پہلی بات تو میرے خیال میں کہ جب ایک راؤنڈ ہوا تھا تو دوسرے راؤنڈ میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کچھ جنگ بندی کی بات ہو جائے, اور اگر جنگ بندی کی بات ہو جاتی ہے تو پھر دونوں کسی نہ کسی حد تک ٹھنڈے بھی پڑ جائیں گے, سوچ بھی زیادہ بہتر آ جائے گا اور اس قسم کے حملے بھی نہیں ہوں گے اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے, لیکن افسوس کی دوسرا دور نہیں ہوا. تو اب پھر اگر اس بات چیت کی طرف کچھ اشارے مل رہے ہیں تو اگر ان اشاروں کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ وس پس منظر میں بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کا عمل بہت ضروری ہوگا, جس سے دونوں طرف پر اعتماد بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا اور عام لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ امن کسی حد تک آ جائے گا. جی
ڈاکٹر رسول بخش رئیس, ایک آخری بات یہ بتائیے کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں پاکستان کی جانب سے ڈپلومیٹک انیشیٹیوز میں اضافہ ہوگا اس حوالے سے؟
میرا خیال ہے اضافہ ہوگا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ افغانستان میں امن اور استحکام پیدا نہیں ہوتا اس کے جنگ کے اثرات پاکستان پر کسی نہ کسی صورت میں پڑتے رہیں گے, اور ہمارے درمیان میں بارڈر بالکل نام کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لوگوں کی آمد و رفت, یہ اسلحہ کی آمد و رفت, دہشت گردوں کی آمد و رفت, اور ساتھ ساتھ جو جنگجو گروہ ہیں سرحد کے اس پار یا سرحد کے اس پار ان کا آپس میں میل جول, اور یہ ساری تمام چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کو متاثر کرتی ہیں کہ ایک مستحکم اور مؤثر ریاست کا افغانستان میں ہونا جو ایک پرانا خواب ہے افغان کا جو کبھی وہ پورا نہیں ہو سکا, وہ ہمارا بھی خواب ہے. کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی حکومت ہے جو اپنے لوگوں کو کچھ دے سکتی ہے, ان کو روزگار مہیا کر سکتی ہے, وہاں پہ معیشت ہے, کوئی سلامتی کا اچھا نظام ہے, امن ہے, تو ظاہر ہے کہ افغان اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں, تو وہ اس طریقے سے تارکین وطن نہیں بنیں گے, مہاجر نہیں بنیں گے جو ملینز کی تعداد میں پاکستان میں آئے اور ابھی تک آتے رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں, کیونکہ افغانستان میں کوئی روزگار ہی نہیں ہے. تو دنیا میں کہاں کہاں وہ بھاگیں گے بےچارے افغان, دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پہ سر چھپانے کے لیے
مطلب چوائسز نہیں ہے ان کے پاس.
تو اس لیے ہمارا جو بنیادی مقصد ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو, متحد رہے افغانستان, تو ہم کوششیں کرتے رہیں گے. اور ہمارا اپنا تجزیہ اور ہماری جو حکومت کی رائے وہ یہ ہے کہ جنگ سے افغانستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, امن سے ہوں گے. اور یہ بات یہ بہت پہلے طے ہو جانی چاہیے تھی, اس میں کافی دیر ہو گئی ہے. افغانستان کی حکومت اور اس کا پہلا مجھے کمزور نظر آتا ہے. افغانستان زیادہ طاقتور, افغانستان میں طالبان زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر جب یہ ایک اکولیبریم نہیں ہوتا, تو توازن جب نہیں رہتا, تو جو ریاست اگر فتح یاب ہو رہی ہے یا دوسرے متحرک گروپ اس کے ساتھ فتح یاب ہو رہے ہیں, جو فتح یاب ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ اپنے مطالبات زیادہ بڑھا دیتا ہے اور سخت ہی رویہ اختیار کرتا ہے اور بات چیت کا مادہ نہیں ہوتا. لیکن اگر پاکستان کی طرف سے, چین کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے, باقی دوستوں کی طرف سے طالبان پر جب دباؤ بڑھے گا تو میرا خیال میں مذاکرات
آنا پڑے گا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب آپ کا اور جناب بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب آپ کا. اور سامعین اسی کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت تو ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب موجود ہیں, پاکستان سے ہم گفتگو کریں گے. پاکستان کے جو سیکرٹری خزانہ ہیں وقار مسعود صاحب, انہوں نے لندن میں انویسٹرز کی ایک کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ دہشت گرد حملوں کی سبب پاکستان کو سالانہ $5 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری کا نقصان ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیے ایسا ہے کہ جو حکومت پاکستان اکنامک سروے جاری کرتا ہے
جی,
اس کے مطابق جو پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں افغان جنگ اور اس کے بعد جو پاکستان کا فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار تھا
جی,
اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اس میں صرف طالبان نہیں ہے
جی,
اور صرف جو ہے انویسٹمنٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی معیشت کو
جی,
جو ٹوٹل نقصان 2014-15 میں ہوا ہے وہ $5 ارب کا ہے
جی.
یہ حکومت پاکستان کا اکنامک سروے ہے, یعنی اوور آل لاسز ٹو دا اکنامی, صرف انویسٹمنٹ نہیں نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ جو 14 برس گزرے ہیں وار آن ٹیرر کے
جی,
اس میں اکنامک سروے کے مطابق پاکستان کی معیشت کو $107 بلین یعنی $107 ارب کا نقصان ہوا ہے, جو کہ پاکستانی روپے میں تقریباً 9,000 ارب روپیہ بنتا ہے
جی.
اب اس میں جو تشویش کی 2-3 پہلو ہیں جو میں آپ کو بتا دوں
جی,
اس لیے کہ یہ جنگ ہے, یہ ایک عالمی امن کی خاطر ہے, تو اگر ہم عالمی امن کی خاطر رکھ رہے ہیں تو ایک طرف تو حکومت پاکستان نے جب یہ لاسز بڑھنے شروع ہوئے تو اس کے بعد کچھ تبدیلی آنی چاہیے تھی کہ جو مالدار طبقے پاکستان میں 60-65 سال سے ٹیکس نہیں دے رہے
جی,
جو کہ امریکہ کا بھی دباؤ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جی اب انہوں نے کہا تھا کہ جی مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں, تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ریونیوز بڑھانے کی سرے سے کوشش ہی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ عوام پر بوجھ ڈال دیا گیا نمبر ایک
جی.
دوسرا یہ تھا کہ تعلیم کا اور صحت کا بجٹ بہت تیزی سے کم ہوا ہے, اور اس سال جو اپروڈ ہمارا قومی پالیسی تھی اس میں تعلیم میں تقریباً 1400 ارب روپیہ ایک سال میں کم مختص ہوا, اور صحت میں جو ہے وہ 850 ارب روپیہ ایک سال میں کم مختص ہوا
جی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنا بڑا لاس پاکستانی معیشت برداشت کر رہی ہے
جی,
حکومت کے اخراجات شانہ بھی کم نہیں ہوئے, کرپشن بھی کمی نہیں ہوئی, طاقتور طبقوں نے ٹیکس نہیں دیا, تو سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑا. اگر ملک میں غربت, بے روزگاری, افلاس اور ناخواندگی بڑھتی ہے
جی,
اس طرف سیلاب بھی آتا ہے اور خوشحالی بھی آتی ہے
جی,
اور یہ جو ہے دہشت گردی بھی تو ایک شیطانی چکر شروع ہو گیا.
اچھا جو ڈاکٹر صاحب
جی, پسندی کو فروغ ہو رہا ہے
جی,
تو میں سمجھتا ہوں گا کہ حکومت پاکستان کو یہ $5 بلین کے بجائے جو اوور آل لاسز اکنامی کے ہیں وہ دنیا کو بتانے چاہیے
تاکہ دنیا سے جی بالکل کمپنسیٹ کیا جا سکے,
زخمی ہوئے.
اچھا
اس کے علاوہ $107 ارب کا جو لاس ہے یہ پاکستان کے عوام کی سقف سے باہر ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو رانا افضل صاحب ہیں
کمٹمنٹ رہے گا اس لاس کے بعد, میں سمجھتا ہوں گا کہ بنیادی بات یہ ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکنز نے کہا تھا کہ طاقت کے ساتھ ہارٹس اینڈ مائنڈ جیتنے ہیں, یہ بڑی اہم بات تھی. تو ہارٹس اینڈ مائنڈ پہ جب ہی جیتیں گے آپ, کہ طاقتور طبقوں سے آپ ٹیکس لے کے عوام کے اوپر زیادہ خرچ کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ذرا سے یہاں پر آپ کو روکوں گا ایک سیکنڈ, اس لیے کہ جو رانا افضل صاحب ہیں پاکستان کی قومی اسمبلی میں مالیات اور اقتصادی امور کے پارلیمانی سیکرٹری, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں, سرمایہ کار متوجہ ہو رہے ہیں, اور خاص طور آپ بھی دیکھیں تو فیکچولی ضرب عصب کے بعد جو حالات ہیں قانون سے متعلق وہ بہتر ہو رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا ان کو سن لیں تاکہ اس پر آپ کا تبصرہ لیا جا سکے.
اس وقت کچھ امریکن فارماسیوٹیکل کمپنیز اور دوسری کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے. ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر جو ہے وہ بڑا اٹریکٹیو ہے, جس کے اندر کافی بڑی انویسٹمنٹس آئی ہیں, اور اس کے بعد ہمارا جو پیٹرولیم ایکسپلوریشن سیکٹر ہے اس کے اندر بھی فورن کمپنیز کا کنٹینیوس انٹرسٹ رہا ہے, اور اگر سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایکسپلوریشن کا سیکٹر ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ کے اضافے کا امکان ہے.
ڈاکٹر صاحب میرے پاس ایک منٹ ہے, آپ کمنٹ کریں گے اس پہ پلیز.
کہ یہ ہمارا کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہ دستور ہے کہ ہر حکومت تاریخی کامیابیوں کے دعوے کرتی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب میں آپ کو عرض کر دوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں تقریباً 50% کمی ہوئی ہے اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں, اور کوئی پازیٹیو آؤٹ لک نہیں ہے. حکومت کوشش کر رہی ہے لیکن نہ پاکستانی سرمایہ کار جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, اور سب سے بڑی خرابی یہ آ گئی کہ جو پاکستان میں بینکس ہیں وہ حکومت کو قرضے دے رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو دے نہیں رہے. تو پرائیویٹ سیکٹر بھی نجکاری نہیں کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہا, باہر سے بھی جو ہے بالکل انویسٹمنٹ کچھ $700 ملین پورے ایک سال میں آیا ہے, جو کہ 50% کم ہے پچھلے سال سے.
وقار مسعود صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب,
لیکن پولیٹیشین جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں اکنامی میں بھی, اس لیے عوام کے سامنے صحیح پوزیشن نہیں.
جی ڈاکٹر صاحب, وقار مسعود صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اس دفعہ $2 ارب سے بھی کم رہا ہے سرمایہ کاری کا.
میں آپ کو کہہ دوں کہ FDI جو ہمارے پاس آیا ہے وہ 709 $700 ملین آیا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ٹوٹل. تو اب دیکھیے یہ تو $709 ملین تو کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی ایشیا میں جو ہے وہ $1000 ارب آیا ہے. تو ایکچولی سرمایہ کاری میں FDI میں 50% سے زیادہ کمی ہوئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں گا کہ جو ریئلٹیز ہیں ہم اس کو فیس کریں, تاکہ جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس کو قوم اور عالمی برادری مل کے ہم اپنے چیلنجز کو بتائیں. لیکن اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے خرابیوں کو تو پھر میرے خیال سے اور مشکلات بڑھتی جائیں گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ صدیقی آپ کا, اور مجھے پروڈیوسرز کی جانب سے اشارہ مل رہا ہے ایک بریک لینے کا. بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
ویلکم بیک. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف پاکستان سے روانہ ہو گئے ہیں. 30 ستمبر کو وہ یہاں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. یہ اجتماع, جیسا کہ سب کو ہمارے سننے والوں کو پتہ ہے کہ اس میں سربراہان مملکت آتے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان کے جو وزراء اعظم آتے ہیں, تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتی ہیں, کوئی اسکیجول نہیں ہوتا ہے عام طور پر. اور اس وقت کی صورتحال میں جبکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹینشن بہت زیادہ ہے, بارڈر لائنز پر برابر فسادات ہو رہے ہیں, وہاں پر گولیاں چل رہی ہیں, لوگ مارے جا رہے ہیں, اور دونوں ملک ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اس فائرنگ کو شروع کرنے کا, تو کیا اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ دونوں سربراہان حکومت نیو یارک میں مل بیٹھے اور اس سلسلے میں کوئی طریقہ کار, کوئی لائے عمل وضع کریں, جیسے کہ پہلے یوفو میں بھی لوگ مل چکے ہیں ایک سربراہ کانفرنس کے موقع کے اوپر. ہمارے ساتھ اس وقت تو بینش سلطان صاحب ہیں اسلام آباد سے ڈیفینس یونیورسٹی کی, اور ڈاکٹر رشید احمد صاحب ہیں سرگودھا یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کے. بینش, میرا پہلا سوال آپ سے یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی امکانات نظر آتے ہیں کہ اس بگڑی ہوئی فضا میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو شدت آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ اس میں کوئی کمی ہو جائے یہاں پر گفتگو سے؟
جعفی صاحب, اگر دیکھا جائے جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے دونوں کنٹریز کے ریلیشن شپ اس وقت, جس طرح سے ٹینشن والا انوائرمنٹ ہے جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, تو میرا خیال ہے ان مائی اوپینین ملاقات ایز سچ اس کا اتنا امکان شاید نہ ہو, لیکن ہاں ڈیزائر میرا خیال ہے دونوں کنٹریز کے پاس موجود ہے کہ ان کی آپس میں بات چیت جو ہے وہ ضرور ہو جائے. وہ آپ کو پتہ ہے آنے سے پہلے بھی اور جو اس سے جو اسمبلی میں آنے سے پہلے جو بھی ہائی لیول ٹاکس جو ہیں وہ پوسٹ پون کی گئیں, اور اس کے بعد جتنی ٹینشنز ایل او سی کے اوپر رائز ہوئیں اور پاکستان انڈیا جو میجر ایشوز ہیں جن کے اوپر بات نہیں کر پا رہے, کشمیر جس میں سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر پاکستان سٹریس کرتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے, اسی کے اوپر جو ہے وہ گھوم پھر کے جو ہے پاکستان انڈیا کا جو ہے ایک اسٹیگننسی آ جاتی ہے ریلیشن شپ سے. تو جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے تو اس کا امکان میرا خیال ہے اس وقت کم ہے, لیکن ہاں بات چیت ضرور ہونی چاہیے دونوں سربراہان دونوں ممالک کے, جو ٹاک کا سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے, اور ایک فضا جو ہے وہ اس وقت ٹینشن والی پاکستان انڈیا کی وجہ سے جو ریجن میں بھی آ جاتی ہے اس کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے کہ ادر دین جنرل اسمبلی جیسے نواز شریف صاحب کی اور بھی کمٹمنٹس ہیں, شاید انرجی لیول انرجی کے اوپر بھی بات چیت ہوگی, ان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کے اس کے ساتھ کیسے اپنی کوآپریشن کو انکریز کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ملاقاتیں ہوں گی. تو اگر اس طرح کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, سائڈ لائن اپروچز کی جا سکتی ہیں, تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں آپس میں بات کریں.
ڈاکٹر رشید احمد, یہ فرمائیے کہ افغانستان کے ساتھ بھی کم و بیش وہی صورت حال ہے, اور خاص طور پر جو پشاور ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد تو ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, تو کیا آپ اس سلسلے میں بھی کوئی پریشر دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع کے اوپر؟
لیکن جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اس سالانہ اجلاس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان ملاقات کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے, تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پروگرام نہیں ہے, اور بلکہ بھارت کی طرف سے تو ایک اعلان بھی ہو چکا ہے بالواسطہ طور پر کہ کوئی پلان نہیں ہے, پاکستان کی طرف سے بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے, مگر ایک موہوم تھوڑا سا امکان ہو سکتا ہے ایک ہفتہ ہے ابھی, وہ اس لیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی کوئی رابطہ یا ایک قسم کا ملاقات کا یا جو آگے بڑھنے کے لیے کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو ہمیشہ جو بیرونی دباؤ ہوتا ہے بڑی طاقتوں کا ان کی طرف سے اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو اگر بڑی طاقتیں جو ہیں اس لاسٹ مومنٹ پہ بھی پریویل کر سکے بھارت اور پاکستان کی حکومتوں پر کہ بھائی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے وزراء اعظم رسمی طور پر وہاں ملاقات کریں, تو ہو سکتا ہے یہ ممکن, جو کہ میں سمجھتا ہوں ابھی مجھے نظر نہیں آتا, لیکن چونکہ ہسٹری جو ہمیں بتاتی ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز کی وہ اس طرح کی ہے کہ پیس پروسیس بھی مثلاً 2004 کا وہ شروع ہوا تھا, تو اس کے پیچھے بھی طاقتوں کا بیہائنڈ دا سین
کار فرمائی تھی جی.
تو لیکن اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں جو کی جو حکومتیں ہیں ان کی جو پالیسیاں ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ان پر جو داخلی عوامل ہیں ان کا زیادہ اثر ہے, اور ان کے زیر اثر ان دونوں نے پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے کشیدگی بھی ہے.
اور میں ان داخلی عوامل پہ آگے چل کے بات کروں گا, ذرا مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
جی, افغانستان کے حوالے سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو افغان صدر نے وزیر اعظم کو فون کیا ہے اور بات کی ہے, اور یہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے تردید کی کہ افغانستان اس میں کسی طرح بھی ملوث نہیں ہے اور افغانستان کی سرزمین اس میں استعمال نہیں ہوئی, بٹ ابھی جو اٹیک ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ افغانستان کبھی بھی اپنی سرزمین کو نہیں دے گا اجازت کہ وہ استعمال کرے کوئی بھی دہشت گرد پاکستان کے خلاف. جی, اور واقعے کی بھی مذمت کی ہے. جی, ساتھ تعاون کی بھی پیشکش کی ہے. تو اور پھر جو کل تو میٹنگ ہوئی, اس میں یہ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی تھوڑا سا احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا ہے.
صحیح.
کہ یہ ایک تجویز تھی کہ جی افغانستان سے باقاعدہ احتجاج کیا جائے, تو وہ تجویز کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا اور کہا کہ نہیں, جب تک ہمیں شواہد مکمل طور پر نہیں ملتے اس وقت تک فارمل قسم کا احتجاج افغانستان سے نہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے, پاکستان اور افغانستان کی طرف سے, دونوں طرف سے
ول موجود ہے. جی
جی, یا ول بھی ہے, خواہش بھی ہے.
جی,
کہ یہ جو تعلقات ہیں ان کو مزید بگڑنے سے روکا جائے.
اچھا,
بلکہ ان کو سٹیبلائز کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں دونوں جو فریق ہیں وہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں.
صحیح.
کہ دونوں کے درمیان تعاون ہونا چاہیے, کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, تبھی وہ دہشت گردی پر قابو پا سکیں گے.
اچھا,
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس وقت, یعنی پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں اور جو ادارے ہیں ان کے لیے اس لحاظ سے اہم ہے کہ ان کو ٹھنڈا رکھا جائے. ہاں, البتہ بھارت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کے درمیان ایک کشیدگی جاری ہے اور وار آف ورڈز جاری ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ بھی ہے, تو اس کو اور پھر یہ جو انٹرنل لابی ہے دونوں میں جو اسٹرانگ انفلوئنس کر رہی ہیں,
جی,
اس کے تحت مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی مثبت اقدام اٹھایا جا سکتا.
اچھا بنیر صاحبہ, یہ بتائیے کہ جن داخلی عوامل کا ذکر ہوا ہے, پاکستان میں بھی سیاست جو ہے ایک مختلف نہج پہ جا رہی ہے اس وقت, تو اور خاصی اتھل پتھل ہے, ادھر ہندوستان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اندرونی سیاست کو بیرونی مقاصد کے لیے یا فورن پالیسی کے حوالے سے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو عوامل ہیں دونوں جگہ وہ اس بات چیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنیں گے یا اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے؟
جعفر صاحب, یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے اس وقت اٹھایا پاکستان انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے, کیونکہ اس چیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جیسے ہی انڈیا میں الیکشنز ہوئے اور انڈیا میں ایک رائز آتا ہے بی جے پی گورنمنٹ کا, تو ڈیفینیٹلی ان کا سٹانس جو ہے, انڈین اپروچ جو ہے یا پالیسیز جو ہیں اس کی, نہ صرف پاکستان کی طرف بلکہ ریجن اور آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھ رہے ہیں, انڈیا کی کافی جو پالیسی ہے جس طرح سے میں اس کو دیکھتی ہوں اس میں کافی تبدیلی آئی, اور پاکستان کی طرف اس کا ایک ہارڈ سٹانس جو ہے انٹرنلی بھی اینڈ ریجنلی بھی انڈیا نے بہت ابھر کے اس کا سامنے آیا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ جیسے ہی آتی ہے, ہمیشہ سے ہم پاکستان کا سٹانس رہا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اپنے جو دیرینہ مسئلے ہیں یا یہ جو کشمیر اور اس طرح کے میجر ایشوز جو ہیں جن کو ہم نے بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے, اس کے بارے میں چاہے جیسے بھی گورنمنٹ آتی ہے انڈیا میں اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کی جائے. تو پاکستان بھی اپنے ایک سٹینس پہ قائم رہتا ہے انٹرنلی بھی, جی, اور اس کے خلاف میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر سے بھی جو لابیز ہیں یا پاکستان کے اندر کی جو پالیٹکس ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ان ایشوز کے اوپر ایک انچ بھی یا ایک سٹیپ بھی پیچھے نہ لے کے جایا جائے پاکستان کی پالیسیز کو. دوسری جانب ہارڈ سٹینس انڈیا کا بھی ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر یہ دونوں گورنمنٹس یا یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک ہی سٹینس پہ رہتی ہیں, اور پرٹیکولرلی میں کشمیر کو مینشن کرنا چاہوں گی کہ جی جس طرح سے بھی جنرل اسمبلی کی بھی بات ہو رہی ہے, پاکستان ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ جی اس ان ایشوز کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں, جنرل اسمبلی ایک ایسا فورم بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ اس کے بارے میں بات چیت کی جا سکتی ہے, اور انڈیا ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ جی اس کو بائی لیٹرل ایشو قرار دیا جائے اور کسی تیسری پارٹی کو بیچ میں نہ شامل کیا جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ سیکٹری لیول ٹاکس جو ہیں ان کو بھی پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے اگر حریت سے کسی سے ہائی کمشنر یا کوئی بھی ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے, تو جی ہائی کمشنر یہ جو ہے سیکٹری لیول ٹاکس ब्लॉक्स भी पोस्टपोन कर दी जाती हैं कि जी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए. तो अगर पाकिस्तान और इंडिया इसी तरह के हार्ड स्टैंसेस के ऊपर रहेंगे तो डेफिनेटली इन लोगों की जो स्ट्रेंट रिलेशन है मेरा नहीं ख्याल वो इसी तरह टॉपसी टर्वी रहेगी. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे जितनी भी बातचीत हो जाए आप वापस उसी नुकते पे अगर आ जाएं तो कोई भी पॉजिटिव या मस्बत अमल उठाना या उसकी तरफ जाना भी मेरे ख्याल में मैं समझती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली काफी नामुमकिन हो जाता है.
अच्छा डॉक्टर रशीद अहमद साहब मेरे पास एक मिनट है, मुझे ये फरमाइए कि इन जनरल अक्वाम मुतहदा की जो जनरल असेंबली है या सलामती काउंसिल है वो क्या वाकई आलमी तनाजात को या मुल्कों के दरमियान तनाजात को तय कराने में कोई काबिल जिक्र कामयाबी हासिल कर सकी है?
देखिए सॉरी ये जनरल असेंबली अक्वाम मुतहदा का इदारा जो है वो उसके मेंबर्स के जरिए काम करता है. अगर उसके मेंबर्स जो हैं वो चाहें तो वो कुछ काम कर सकते हैं. और जहां तक जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी काउंसिल तो उसके पास तो पावर है अक्वाम मुतहदा के चार्टर 7th जो चैप्टर है उसके तहत कि वो मुख्तलिफ इकदाम इकोनॉमिक डीमिलिट्री ले सकती है प्रोवाइडेड के वहां पे कंसेंसस डेवलप हो पांचों जो परमानेंट मेंबर्स हैं. जनरल असेंबली के में तो एक वो रिकमेंडेटरी उसका किरदार है, करारदाद पास हो सकती है. लेकिन जाहिर है कि इस वक्त बैन अवी सियासत में इसकी अहमियत है. और यानी देखना तो ये है कि जो अभी इजलास हो रहा है उसमें पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो अपना बयान क्या देते हैं. तो अगर वो इतना जो है वो सख्त ना हो जिससे भारतीय जो है वो रिएक्ट करें तो मैं समझता हूँ कि यानी उनका जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का किरदार जो है उसकी गुंजाइश पॉजिटिव किरदार की गुंजाइश मौजूद है. मैं जाते जाते मैं एक बात ये बताऊं कि देखें पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उनको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जा सकता. कुछ ग्रे एरियाज भी हैं. मसलन हाल ही में दोनों मुल्कों के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फ्लैग मीटिंग हुई उसके बारे में जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी हौसला अफजा और पॉजिटिव है. और इसका अगर मुवाजना करें कि 2013 और 2014 में जो फ्लैग मीटिंग्स हुई थी तो ये मीटिंग उन मीटिंग्स के मुकाबले में ज्यादा पॉजिटिव रही है. कॉर्डियल एटमोसफियर बताया गया है. उससे पहले जो डीजी रेंजर्स और बीएस के जो डीजी है उनके दरमियान से मुलाकात हुई थी उसके बारे में तीन रोज मुलाकात रही. बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मुलाकात हुई और बड़े अच्छे अंदाज में उसके बारे में कहा गया. तो मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्क जो है वो दोनों उनमें ख्वाहिश भी है विल भी है. और आप देखेंगे मेरा अपना ये ख्याल है कि अल्टीमेटली दोनों मुल्क जो है वो स्केल डाउन करेंगे ये जो रिटोरिक है एक दूसरे के खिलाफ. क्योंकि दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के साथ तावन और जो के बगैर नहीं रह सकते. कशीदगी दोनों के मुकाबले नहीं है.
बहुत शुक्रिया.
अल्टीमेटली दे विल हैव टू कम टू नेगोशिएटिंग टेबल और दोनों में जो कशीदगी में कमी होगी.
डॉक्टर रशीद और मोहतरमा बिनिश सुल्तान साहिबा आप दोनों साहिबान का बेइंतहा शुक्रिया. और सामाइन अब हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम अगले मौजू की जानिब जाएंगे. आप जानते हैं कि पोप फ्रांसिस आज जो सपहर क्यूबा से यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच रहे हैं यहाँ उनका दौरा जारी रहेगा. हमारे साथ तो टेलीफोन लाइन पर जनाब डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब होंगे और आरिफ अंसार साहब होंगे. हम पोप के दौरे के इम्पैक्ट के बारे में गुफ्तगू करेंगे और रिलेशंस के बारे में बैनुल मज़ाहिब गुफ्तगू करेंगे. लेकिन पहले एक स्टेशन आईडी.
ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر جناب ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب موجود ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار اسلامک اینڈ پبلک پالیسی کے، اور عارف انصار صاحب ہیں جن کا تعلق پولی ٹیکٹ واشنگٹن سے، سینئر ریسرچر ہیں. ڈاکٹر زاہد بخاری، یہ فرمائیے کہ جو دورہ ہو رہا ہے پوپ فرانسس کا، اس کی بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے ایک ایسے وقت میں امریکہ میں، خاص طور پر جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی کیمپین کے دوران اسلام کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کچھ کہا اور ان سے پہلے ان کے ایک سپورٹر نے جو باتیں کی تھیں، اور اب جس طرح سے اس پر شروع ہو گیا ہے ایک باقاعدہ مکالمہ، کیا اس کی اہمیت ہے اس پورے پس منظر میں دورے کی؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں اس کی اہمیت تو انہیں خود بخود بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ جو کیتھولک کمیونٹی ہے جو امریکہ میں اس وقت تقریباً 1/4 ہیں پاپولیشن کے، وہ خود اس سارے ادوار سے گزرے ہیں کہ جب ان کے بارے میں یہ الزام لگا کرتا تھا کہ کیتھولک جو ہے اس ملک کا صدر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ پوپ کا غلام ہوگا، اور یہاں جب صدارتی امیدوار بنے پہلی دفعہ ایل سمتھ، نیو یارک کے جو گورنر تھے، یہ 1920s کی بات ہے، تو ان کے خلاف بہت الزام لگے. بلکہ جب کینیڈی نے بھی الیکشن لڑا ہے تو سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ بھئی یہ امریکہ کا صدر نہیں ہوگا بلکہ یہ پوپ کا غلام ہوگا، یہ ویٹیکن کا صدر ہوگا یا ویٹیکن کا ہوگا. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ کیتھولک جو ہیں، جو جس کشمکش سے خود بھی گزر رہے ہیں، بلکہ جو ان پوپ کا ہے، اگر وقت ہو تو میں اس پہ مزید بھی بات کر سکتا ہوں. میں جو آپ نے پوچھا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ بہت ہی پرفیکٹ ہے ہوگا. بلکہ اور انٹرسٹنگلی دیکھیں کہ جس روز انہوں نے کانگریس سے خطاب کرنا ہے جمعرات کے روز، تو اس روز یوم کپور بھی ہے، جوش کی جو سب سے بڑی مذہبی جو اخبار ہوتا ہے، اور اسی روز عید الاضحیٰ بھی ہے، پوری آلموسٹ دنیا کے بڑے حصے میں.
بہت عجیب اتفاق ہے،
تو وہ بہت ہی شاندار اتفاق ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ پریزیڈنشل کمپین میں مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جیسے کہ کینیڈی کے الیکشن کے دوران کیتھولک کے خلاف باتیں ہوا کرتی تھیں.
اچھا عارف انصار صاحب، یہ بتائیے کہ اس دورے کی اہمیت کا تو اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صدر اوباما جو ہیں، عام طور پر جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے، چاہے وہ اوباما صاحب ہو یا جو بھی ہو، مہمانوں کا استقبال وائٹ ہاؤس میں کرتے ہیں، لیکن صدر اوباما، ان کی اہلیہ اور نائب صدر، ان کی اہلیہ خود اینڈریوز ایئر فورس بیس جا کر پوپ کے دورے کو گریٹ کریں گے اور پوپ کا استقبال کریں گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی اس دورے کے ہوں گے یہاں کی سیاست پر، خاص طور پر آج کل کے ماحول میں؟
نہیں بالکل ہے جعفر صاحب، یہ میرا خیال ہے کنیکٹڈ ہے جو رول آف ریلیجن ان سوسائٹی، جو کہ نہ صرف امریکہ میں ایک ایشو بن گیا ہے بلکہ ساری دنیا میں ہی ہے کہ سائنس ماڈرنائزیشن ایک ترقی ہو رہی ہے بڑی تیزی سے، اور اس میں یہ رول آف ریلیجن کیا ہے، کیا اس کا سوسائٹی میں بیلنس ہے، سپریشن آف اسٹیٹ اور ریلیجن تو پہلے ہو چکا ہے مغرب میں اور وہ کوشچن سے آگے چلے گئے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ جو بیانات جس طرح کے کچھ پوپ صاحب کے آئے ہیں ریسنٹلی، اس میں لگتا ہے کہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں سیاست میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈیموکریٹک پارٹی، ریپبلکن پارٹی کی طرف سے بیانات آئے، زیادہ شاید ریپبلکن پارٹی کی طرف سے آئے کہ کلائمیٹ چینج، جس طرح سے اکنامک سسٹمز چل رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کیپیٹلزم، اس کے پازیٹیو نیگیٹو نقصانات، نیچر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہیومینٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ایک ریلیجیس ادارہ یا لیڈر اس طرح کی زیادہ بات کرتے ہیں، اور وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج کل کے اس میں، تو وہ اور پھر امریکہ میں آتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جن کی سیاسی امپلیکیشنز ہیں اور جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈوں کی سے کنیکٹ کرتی ہیں، تو اس کی پھر ان کی امپلیکیشنز بنتی ہیں، اور اس وجہ سے بعض ریپرزینٹیوز نے شاید بائیکاٹ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. میں نے فالو زیادہ نہیں کیا کہ آپ واقعی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ اگر انہوں نے پوپ صاحب نے اپنی تقریر میں کوئی ایسے بیانات دیے جو پالیٹکس کو انفرنج کرتے ہیں تو وہ ان کا رول نہیں ہے پوپ ان کے بقول. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو موضوعات ہیں یہ شاید کنیکٹ اسی چیز سے ہو رہے ہیں کہ جو اب رول آف ریلیجن ایک ماڈرن ورلڈ میں ہے اور ایک سیاستدان ان کی ریسپانسبلٹی کس حد تک ہو جاتی ہے، کیا ایک نیشن اسٹیٹ کی حد تک ہی ہے کہ ایک عالمی لیول پہ ایک انسان کی جو حیثیت ہے وہ کس لیول پہ ہے.
اچھا ڈاکٹر زاہد بخاری، یہ فرمائیے کہ پوپ فرانسس جو ہیں ان کے بیانات، ان کا جو موقف ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بہت زیادہ وکالت کرتے ہیں اور اس کی بات کرتے ہیں. آج جو تضادات نظر آتے ہیں عالمی سطح کے اوپر مذاہب کے درمیان، ایک تصادم کسی کیفیت نظر آتی ہے، اس کے لیے ان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے آنے والے برسوں میں؟
دیکھیں، ان کا ہوا یہ ہے کہ کیتھولک جو ان سے پہلے جو تھے پوپ بینڈکس، انہوں نے بہت ہی زیادہ ایک مذہبی طور پہ تھوڑی سی شدت پسندی کا اظہار کیا. اس سے پہلے جو پوپ تھے جان پال سیکنڈ، ان کے زمانے میں بھی جو کیتھولک کمیونٹی ہے اور لیڈرشپ بہت زیادہ انکلوسیو ہوئی. انہوں نے جو مذاہب ڈائیلاگ کو جو ہے بڑا سپورٹ کیا. اچھا، یہ جو پہلے امریکہ سے یعنی ارجنٹینا سے ہیں، یہ پہلی دفعہ اس ایریے سے پوپ ہوئے ہیں. اور یہ بھی اتفاق ہے کہ عجب اتفاق ہے، یہ پہلے جیسوٹ ہیں جو کیتھولک، ان کے کیتھولک مذہب میں بہت بڑا آرڈر ہے جیسوٹ، جو زیادہ تر آؤٹ ریچ کے لیے مشہور ہیں، سفارتی تعلقات کے لیے مشہور ہیں، یہ ان میں سے ہیں. تو انہوں نے اچھا، پلس یہ ہے کہ یہ مثلا غریبوں کے بعد، امیگرینٹس کے بعد، کلائمیٹ چینج کے بعد بہت زیادہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مذہبی ایشوز میں بھی بات کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کا رول جو ہے عالمی طور پہ زیادہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر مسئلے پہ بات کرتے ہیں. تو دنیا میں جنگ کے خلاف، امن کے لیے، غریبوں کے لیے، امیگرینٹس جہاں بدحال ہیں ان کے لیے بات کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، مور جو ہے انکلوسیو ہونے کا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ بھی صرف ایک کانگریس مین ریپبلکن ہے جنہوں نے شاید بائیک آؤٹ کر کیا، وہ بھی صرف کلائمیٹ چینج کے مسئلے پہ. لیکن یہاں جو آپ امریکہ میں بھی آپ جو سوال کر رہے تھے نا، آپ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اب جو ہے اس وقت کیتھولک جو امریکن کیتھولک ہیں وہ بہت زیادہ ایک بڑے کنٹرڈکشن کا شکار ہیں اس وقت. ویسے تو یہ دیکھیں ان کی آبادی جو ہے سب سے بڑی وہ مذہبی ڈینامینیشن ہے، 1/4 ہیں تقریباً، لیکن کانگریس میں ان کے 30% ہیں نمائندے. جو اگر 535 ہیں ٹوٹل سینٹ اور کانگریس میں، تو 30% جو ممبرز ہیں وہ جو ہیں وہ کیتھولک ہیں. جو سپریم کورٹ کے 9 ججز میں 6 کیتھولک ہیں، نائب صدر کیتھولک ہیں. کانگریس میں جو ہاؤس کا سپیکر ہیں ریپبلکن، وہ بھی کیتھولک ہیں. جو ڈیموکریٹس کے جو لیڈر ہے نیلسن پلوسی، وہ بھی کیتھولک ہے. جو آئندہ کینڈیڈیٹ ہو رہے ہیں اس وقت پارٹیز میں، دونوں پارٹیز میں، وہ بھی ان میں سے کئی کیتھولک ہیں. تو کیتھولک کا پبلک آفیشل میں، پبلک میں امپریشن زیادہ ہے، اثر بھی زیادہ ہے، لیکن مذہبی طور پہ ان میں بڑھاپا زیادہ آ رہا ہے، ان کی کمپوزیشن چینج ہو رہی ہے، لیٹینو زیادہ آ رہے ہیں، ان کے پریسٹ کم ہو رہے ہیں، ان کا سکولوں اور چیریٹیز کا بہت بڑا نظام ہے، سکولوں کا اور ہاسپٹلز کا. لیکن سب جگہ جو بچوں کے جنسی زیادتی کی وجہ سے، یہ آلموسٹ جو امریکن کیتھولک چرچ ہے اس کے کئی جو ڈائیسیز ہیں وہ بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہوئے، کیونکہ انہیں اربوں ڈالر دینے پڑے ہیں کمپنسیشن کرنے میں. تو اس طرح کے مسائل کا یہ شکار ہے، جس میں یہ پوپ کا دورہ ہے تو جو وہ انٹرنلی بھی بڑا اہم ہے، تو ان کو ایک ہلا شیری اور ان کی ایک بوسٹنگ کے لیے، چونکہ پوپ کا مقام آلموسٹ پیغمبر اور خدا کے درمیان ہے کیتھولک جو کمیونٹی کے لیے، اور انٹرفیتھ کے لیے بھی بڑا اہم ہے، اور خود یہاں یعنی جو پالیٹکس اور ریلیجیس کی ڈیبیٹ ہے اس کے لیے بھی ان کا دورہ میرا خیال خاصا اہم ہے، جس کی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ اوباما اور ان کی جو کیبنٹ ہے اور ان کی بیگم، وہ غیر معمولی طور پہ ان کا استقبال کر رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری. اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جس کے بعد انٹرنیشنل ایشوز میں گفتگو کریں گے. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے سنگین شاہ صاحب انگلینڈ سے، جس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، urduvoa.com.
ویلکم بیک. کو اب ہم گفتگو کریں گے کچھ بین الاقوامی موضوعات کے اوپر. سب سے پہلا موضوع جو ہے ہمارا وہ شام میں رشین ملٹری پریزنس کا ہے، جو بعض خبروں کے مطابق وہ بڑھائی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ تو عارف انصار صاحب ہیں اور سنگین شاہ صاحب ہیں انگلینڈ سے. سنگین شاہ صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا امپورٹنس ہے آج کے پس منظر میں جبکہ سیریا میں خانہ جنگی جاری ہے اور وہاں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو عارف انصار صاحب آپ فرمائیے, ان کی لائن ابھی ہم مل نہیں سکی ہے, کہ کیا امپورٹنس ہے اس وقت وہاں رشین ملٹری پریزنس میں اضافے کی؟
جی, یہ ایک میرے خیال میں ایک بڑا چینج آیا ہے, اور وہ اتنی ابھی رجسٹر نہیں ہوا شاید پوری طریقے سے, شاید اس کو ٹائم لگے گا کہ پوٹن صاحب کی اور رشیا کی اس میں انٹینٹ کیا ہے. لیکن ظاہر ہی بات ہے جب وہ اپنے فوجی اثاثے وہاں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ بھی آئی ایس ایس کے خلاف لڑنا چاہ رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ سپورٹ اسد صاحب کی حکومت کو ملے گا. جو سوال ابھی تک کلیریفائی نہیں ہوا وہ یہی ہے کہ کیا پولیٹیکل ٹرانزیشن جو بات کی جا رہی ہے وہ اس میں اسد صاحب شامل ہوں گے یا ان کو جانا پڑے گا, اور اس میں روس کیا کردار ادا کرے گا, اور روس ایسے وقت میں وہاں کیوں اپنے فوجی اثاثے ڈالے گا جب مغرب کی طرف سے بھی جنگ جاری ہے اور ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اب آن دا گراؤنڈ آ گئے ہوئے ہیں یا اپنی سپورٹ کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, اور اس طرف سوچ رہے ہیں کہ شاید کچھ الائنس بنا کے گراؤنڈ پہ بھی شاید وہ سیریا میں آگے جانے کی کوشش کریں. اس صورتحال میں رشیا کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ بھی اپنے فوجی اثاثے وہاں پہ ڈالے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ آلموسٹ, مجھے تو لگتا ہے کہ یوکرین کی یا کرائمیا کے جو ایونٹس ہوئے, روس اپنے آپ کو ریسیٹ کر رہا ہے اور اپنے رول کو اس ریجن میں, اور اس میں وہ جو بھی سیریا میں سچویشن بنتی ہے اس میں وہ کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے.
سنگین شاہ صاحب, یہ فرمائیے کہ جو رول اپنا بڑھا رہا ہے رشا وہاں پر سیریا میں, تو کیا مڈل ایسٹ پر اس کے آپ کوئی فیوچر میں زیادہ شدید اثرات دیکھتے ہیں؟
جہاں تک پہلے اگر ہم صرف دیکھیں کہ اس نے رشیا نے سیریا میں اپنی ملٹری قوت کس طرح بڑھائی ہے, اس وقت روس کے تقریباً 40 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ سیریا میں موجود ہیں, جس میں 4 SU-30 ہیں جو کہ ایئر سپیریورٹی کا ایئر کرافٹس ہیں, 12 SU-25 اور 12 SU-24 ہیں, اور اس کے ساتھ کوئی 12 اٹیک ہیلی کاپٹر بھی ہیں. تو اگر ان کی آپ ملٹری ایئر کرافٹس کی نیچر کو دیکھیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت رشیا کا انٹرسٹ جو ہے وہ گراؤنڈ سپورٹ ایکٹیویٹیز میں ہے, کیونکہ سارے طیارے جو ہیں گراؤنڈ سپورٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رشیا کا سیریا میں ایک نیول بیس بھی ہے تارٹس میں جو کہ میڈیٹرینین میں موجود ہے, وہ ایک الگ سے ہے, مگر اس کے قریبی بلڈ اپ میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رشیا اس کوشش میں مصروف ہے کہ وہ سیریا کو گراؤنڈ سپورٹ مہیا کرے اس کی جو جاری خانہ جنگی میں. اس کے علاوہ آپ نے جو سوال پوچھا گریٹر مڈل ایسٹ کے بارے میں, تو اگر آپ دیکھیں کہ روس کے مصر کے ساتھ بھی ڈیفینس ریلیٹڈ تعلقات بڑھ رہے ہیں آج کل, اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی مارکیٹ بھی ابھی کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اب جب ہم دیکھیں ایران روس کے ذرا اور اگریسو سٹانس پہ کی دفاع میں, تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روس یہ میسج دینا چاہتا ہے دیگر ممالک کو کہ وہ اپنے حامی ممالک کی دفاع کے لیے تیار رہے گا. تو اگر اور دیگر ممالک جو کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت موجود ہیں اگر وہ اپنا پانسا روس کی طرف پلٹنا چاہیں تو ان کے مفادات کو بھی دیکھا جائے گا, مگر اس وقت جو مین سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اب جب یورپ میں مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور یورپ میں موجود ممالک کو اپنے گھروں کے اندر سیریا کی خانہ جنگی کے اثرات محسوس ہونے لگے ہیں, تو کیا اس کے بعد امریکہ اور ترکی وغیرہ سیریا میں کوئی ڈائریکٹ کارروائی کریں گے؟ اور اگر یہ لوگ ڈائریکٹ کارروائی کریں گے تو کیا آیا امریکہ جو کہ عموماً اور اس کے اتحادی ممالک جو کہ عموماً ایئر سپورٹ دیتا ہے گراؤنڈ اٹیک کو, کیا وہ روس کے لڑاکا طیاروں کے سامنے آ کر ان کے ساتھ لڑے گا یا نہیں لڑے گا؟ یہ کولڈ وار کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کے لڑاکا طیارے شاید روس کے لڑاکا طیاروں کے سامنے لڑے.
آپ نے جو یورپی ملکوں میں ذکر کیا ہے میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ امریکہ نے مزید پناہ گزین لینے کا بھی اعلان کیا ہے اور اس کی کچھ مخالفت بھی ہو رہی ہے, اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے بعض حلقوں کی جانب سے کہ اس صورت میں کچھ آئی ایس کے لوگ بھی آ سکتے ہیں, دہشت گرد بھی آ سکتے ہیں, جبکہ یورپ میں خاص طور پہ یہ جو ہنگری وغیرہ کا علاقہ ہے یہاں پر ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو عارف انصار صاحب, کیا صورت آپ بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں مستقبل میں پناہ گزینوں کے حوالے سے؟
جی اس کے دونوں ڈائمینشن ہیں جس میں آپ نے کہا, ایک تو اکنامکس ہے آبویسلی, لیکن دوسرا سیکیورٹی ہے. ہم نے ماضی میں سیکیورٹی ایشوز پہ زیادہ بات سنی ہے, لیکن اب ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بن گیا ہے جس سے یورپ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ایک انفولڈنگ وہ ہے, لیکن اس میں رسک یہ ہے اپنی جگہ, کوئی بھی واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہو گیا تو میرا خیال ہے بہت ہی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے, اور اس میں پھر یورپین ممالک کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا کہ وہ مڈل ایسٹ کو کس طرح سے ٹیکل کریں. کیا وہ گراؤنڈ فورسز بھیجیں گے وہاں آئی ایس کے ڈیل کرنے کے لیے؟ وہ سچویشن تو آلریڈی ٹیکل کی جا رہی ہے جس مڈل ایسٹ میں, کہ کس طرح سے آئی ایس کو جو خطرات ہیں مڈل ایسٹ سے اس سے ڈیل کیا جائے گا. لیکن ایک اور لیول پہ فیلئر بھی ہے کہ ہم نے ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ, اس کا جو سوشل ڈائمینشن ہے, وہ کسی نے اس طرح سے رجسٹر ہی نہیں کیا کہ اگر یہ بڑھتی ہوئی انسٹیبلٹی بڑھتی جائے گی اور اتنے ملک اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو آخر کار تو پھر لوگ کہیں نہ کہیں جائیں گے, تو وہ روٹ کازز کی طرف اتنی توجہ نہیں ابھی اس وقت, آؤٹ کمز کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش ہے. لیکن پھر بھی اگر رسک اس میں یہ موجود ہے کہ پہلے تو یہ اتنی مائگریشن نہیں تھی, اور اس میں اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا رسپانس ہوگا؟
اچھا سنگین شاہ صاحب, یہ جو خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے, امریکہ نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم مزید پناہ گزینوں کو لیں گے, اور بعض حلقوں میں خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں دہشت گرد بھی آ سکتے ہیں, کس حد تک یہ حقیقی ہے خطرہ؟
جی جہاں تک دہشت گرد ہوتا ہے, بائی ورچی آف ہم بینگ اے دہشت گرد, دہشت گرد ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی یونیفارم نہیں ہوتا, اس کی کوئی رینک نہیں ہوتا, اس کی کوئی شناخت نہیں ہو پاتی. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں, اگر آئی ایس اور القاعدہ کے نمائندے یوروپ میں نہ بھی گھسیں, اس کے علاوہ جو کہ سیریا میں جو گروپ متحرک تھے وہ بھی امریکہ اور اتحادیوں سے کافی نالا تھے, کیونکہ وہ اپنی ناکامیوں کا سرا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے سر باندھتے تھے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں متحرک کرنے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ان کو درمیان میدان میں اکیلا چھوڑ دیا, اور ان کو وہ امداد نہیں دی جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. تو اس وقت اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ جو ہے اس علاقے میں کافی گرم ہے. اگر سیریا اور اگر ہم کہیں کہ آئی ایس آئی اور القاعدہ کے آپریٹیوز ہمیں نظر نہ ہی آئے ہوں, تو اس وقت تصاویر ایسی موجود ہیں کہ جس میں فری سیریا آرمی اور دیگر ایسے گروپوں کے کمانڈرز جو تھے وہ ان مہاجرین میں دیکھے گئے ہیں جو کہ ابھی یورپ میں آئے ہیں. ہمیں یہ امید کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع نہ لائے, کہ ایسے حالت نہ لائیں کہ اس میں کوئی ایسی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں. اگر کوئی ایسی کارروائیاں ہوئیں تو ان کے پولیٹیکل فال آؤٹس دور تک جائیں گے, اور اس وقت اس سے پریشر جو ہے یورپی ممالک کے اوپر بڑھ رہا ہے, حکومتوں کے اوپر اسپیشلی, کہ وہ سیریا میں کوئی حتمی کردار ادا کریں اور اس مسئلے کو جلد از جلد نپٹائیں. اور اس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے اس صورتحال کو اٹھایا کہ روس کی بڑھتی ہوئی موجودگی سیریا میں اس نے اس مسئلے کو اور گمبھیر کر دیا ہے, کیونکہ اس کی موجودگی میں.
اب میرے پاس وقت کم ہے, اور میرے پاس ابھی ایک ٹاپک اور ہے جو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیکسٹ ویک کو سربراہ میٹنگ ہونے والی ہے اوباما صاحب کی اور چینی صدر شی چین پینگ کی, اور اس میں خاص طور پر جو چائنا کا حقوق انسانی کا ریکارڈ ہے وہ ضرور ڈسکس ہوگا, اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائس نے اس سے پہلے ہی یہ بات کہی ہے کہ جو پولیٹیکل ڈسیڈنٹس ہیں جیلوں میں بند ہیں چائنا میں, ان کو رہا کیا جائے. عارف انصار صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے چائنا کے ہیومن رائٹس کے ریکارڈ کا, یہ کوئی بڑا مسئلہ بنے گا ایجنڈے میں اس ملاقات کے؟
میرا نہیں خیال, یہ آن گوئنگ ڈبیٹس ہیں اور اس پہ میرا خیال ہے بات چلتی ہی رہتی ہے دونوں طرف, اور اس پہ پروگرس اور اسٹیٹس کی بات چلتی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ شور اسٹاپر بن جائے گا یا کوئی بہت انٹینسیفائی ہو جائے گا. اس کی ریسپانس میں چین کے اپنے جوابات ہوتے ہیں ہمیشہ, تو میرا خیال ہے یہ آن گوئنگ ڈبیٹ ہے, اور وہ اس چیز کو ایڈریس بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے امپروو کیا ہے اس چیز کو. لیکن یہ ہے کہ چین نے ریسنٹلی ایک وہاں ایک امریکن کو شاید پکڑ لیا ہے کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے امریکہ کے لیے چین میں, تو وہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں, جو کیونکہ یہ مختلف قسم کے اینگلز ہیں جو ڈبیٹ میں یا
آ سکتے ہیں
ایجنڈے میں ہیں جو چلتے ہیں آگے پیچھے دونوں ملکوں کے درمیان.
سنگین شاہ صاحب 20 سیکنڈ ہیں, پلیز اس پہ رسپونڈ کیجیے.
جی میں آپ کے پچھلے مہمان کے ساتھ اتفاق کروں گا, یہ آن گوئنگ ایشوز ہیں, اس میں ڈپلومیٹس کے پاس جوابات تیار ہوتے ہیں. ابھی اگر ہم دیکھیں تو روس امریکہ چائنا اور امریکہ کے درمیان میں یہ تعلقات آگے بڑھے ہیں, جس میں ایک چائنیز اکنامک کرمنل کو امریکہ نے چائنا کو واپس ڈپورٹ کیا ہے, تو اس سے ایک پروگرس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے مقابلے میں ابھی چائنا بھی کچھ ایسا کرتا ہوا دکھائی دے گا جو کہ امریکی ان سے چاہتے ہوں گے.
بہت شکریہ جناب سنگین شاہ صاحب, جناب عارف انصار صاحب. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے آئندہ پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ. اب رکھا رکھے گا.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس